بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجدی زیور سے ان رسموں کے بیان میں جن کو لوگ ثواب اور دین کی بات سمجھ کر کرتے ہیں فاتحہ کا بیان فرمایا کہ پہلے یہ سمجھو کہ فاتحہ یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے سو اس کی حقیقت شریعت میں فقط اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا اس پر جو کچھ ثواب ملا اس کو اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا کہ یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں کو دے دیجئے اور پہنچا دیجئے مثلا کسی نے خدا کی راہ میں کچھ کھانا یا مٹھائی یا روپیہ پیسہ کپڑا وغیرہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دیجئے یا ایک آدھ پارہ قرآن مجید کا پڑھ کر یا ایک آدھ سورت پڑھی اور اس کا ثواب بخش دیا چاہے وہ نیک کام آج کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں کبھی کیا تھا دونوں کا ثواب پہنچ جاتا ہے اتنا تو شرع سے ثابت ہے اب دیکھو جاہلوں نے اس میں کیا کیا بکھیڑے شامل کیے ہیں اول تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں اس میں کھانا رکھتے ہیں بعض کھانے کے ساتھ پانی اور پان بھی رکھتے ہیں پھر ایک شخص کھانے کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ صورتیں پڑھتا ہے اور نام بنام سب مردوں کو بخشتا ہے اس من گھڑت طریقے میں بہت خرابیاں ہیں بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ سارے جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر اس طرح پہنچائے ثواب ہی نہیں پہنچتا چنانچہ ایک ایک کی خوش آمد کرتے پھرتے ہیں جب تک کوئی اس طرح فاتحہ نہ کر دے تب تک وہ کھانا کسی کو نہیں دیا جاتا کیونکہ اب تک ثواب تو پہنچا ہی نہیں پھر کسی کو کیوں کر دیا جائے بعض وقت غیر محرم کو گھر میں بلا کر فاتحہ دلاتی ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں خود میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت سے مردوں کو فاتحہ دلانا مقصود ہوتا ہے جن کے نام بتلا دینے سے یاد نہیں رہتے وہاں فاتحہ دینے والے کو حکم دے ہوتا ہے کہ جب تم سب پڑھ چکو تو ہوں کر دینا بس ہوں کرنے کے بعد ایک ایک نام بتلا کر اس سے کہلایا جاتا ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جس کا یہ نام لے گا اس کو ثواب ملے گا جس کا نام نہ لے گا اس کو نہ ملے گا حالانکہ ثواب بخشنے کا اختیار خود کھانے کے مالک کو ہے نہ اس پڑھنے والے کو اس کے نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا خود یہ جس کو چاہے ثواب بخشے جس کو چاہے نہ بخشے یہ سب عقیدے کی خرابی ہے بعض کم علم یوں کہتے ہیں کہ ثواب تو بغیر اس کے بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس وقت صورتیں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ دوہرا ثواب پہنچ جائے ایک کھانے کا دوسرا قرآن مجید کا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہی مطلب ہے تو خاص اس وقت پڑھنے کی کیا وجہ ہے جو قرآن مجید تم نے صبح کو تلاوت کیا ہے بس اس کو اس کے ساتھ بخش دیا ہوتا اگر کوئی شخص اس وقت نہ پڑھے پہلے کا پڑا ہوا ایک آدھ پارہ یا قرآن مجید بخش دے یا یوں کہے کہ اچھا مٹھائی تقسیم کر دو میں پھر پڑھ کر بخش دوں گا تو کبھی کوئی نہ مانے گا یا کوئی اس کھانے اور مٹھائی کے پاس بھی نہ آوے وہیں دور بیٹھا پڑھ دے تب بھی کوئی نہیں مانتا پھر اس صورت میں دوسرے سے فاتحہ کرانے کے کوئی معنی ہی نہیں کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اسی پڑھنے والے کو ہوگا تو تمہاری طرف سے تو بہرحال فقط مٹھائی کا ثواب پہنچا یہ اچھی زبردستی ہے کہ جب ہم ایک ثواب بخشیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی بخشے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف اس طرح پڑھ کر بخش دینے سے ثواب پہنچ جاتا ہے کھانا خیرات کرنے کی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی بزرگ کا فاتحہ دلا کر خود کھا جاتے ہیں گیارہویں وغیرہ کی مٹھائی اگر تقسیم بھی کی جاتی ہے تو کس کو فلانے نواب صاحب تحصیلدار صاحب پیشکار صاحب تھانے دار صاحب وغیرہ یا دوستوں کو بھیجی جاتی ہے ہم نے کہیں نہیں سنا نہ دیکھا کہ سب شیرینی فقراء اور مسکینوں کو خیرات کر دی گئی ہو بس معلوم ہوا کہ یہی عقیدہ ہے کہ اس طرح پڑھ کر بخش دینے سے اس کا ثواب پہنچے گا سو یہ اعتقاد خود غلط اور گناہ ہے اس لیے کہ خود وہ چیز تو پہنچی ہی نہیں البتہ اس کا ثواب پہنچتا ہے تو جن کو بخشا ان کو بھی نہیں پہنچا البتہ دو ایک صورت جو پڑی ہیں صرف اسی کا ثواب پہنچا سو اگر انہی کا ثواب بخشنا تھا تو اس مٹھائی یا کھانے کا بکھیڑا ناحق کیا خواہ مخواہ اتنا پیسہ مفت کا احسان رکھا اگر کہو کہ نہیں صاحب فقیروں کو بھی اس میں سے دے دیتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ فقیروں کو دیا بہت سے بہت دس پانچ کو دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصود تو پورے روپے کی مٹھائی کا ثواب بخشنا ہے. اگر فقط اتنی جلیبیوں کا ثواب بخشنا تھا تو روپے کا نام کیوں کیا؟ اور جن کو دیا جاتا ہے ان کو خیرات کے نام سے نہیں دیا جاتا بلکہ تبرک اور ہدیہ سمجھ کر دیتے ہیں. چنانچہ اگر ان کو خیرات دو تو ہرگز نہ لیں بلکہ برا مانیں. لہذا آج کل کے رواج کے اعتبار سے یہ فعل بالکل لغو اور بے معنی ہے. فاتحہ دوسروں کی دراتیں کھا جاتے ہیں خود. اچھا ہم نے مانا کہ فاتحہ کے بعد وہ کھانا محتاج ہی کو دے دیا تو ہم کہتے ہیں کہ محتاج کو دینے اور کھلانے سے پہلے ثواب بخشنے کا کیا مطلب؟ تم کو تو ثواب اسی وقت ملے گا جب فقیر کو دے دو یا کھلا دو. ابھی تم ہی کو ثواب نہیں ملا تو اس بیچارے مردے کو کیا بخشا؟ غرض اس فعل کی کوئی بات ٹھکانے کی نہیں. بعض کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خود وہ چیز پہنچ جاتی ہے. چنانچہ کھانے کے ساتھ پانی اور پان اور بعضی حقہ بھی اسی واسطے رکھتے ہیں کہ کھانا کھا کر پانی کہاں پاویں گے، پھر منہ کا مزہ منہ بد مزہ ہوگا، اس لیے پان کی ضرورت پڑے گی. خدا کی پناہ جہالت کی بھی حد ہو گئی. یہ بھی خیال رکھتی ہیں کہ جو چیز اس کو زندگی میں پسند تھی اس پر فاتحہ ہو، چھوٹے بچے کی دودھ پر فاتحہ ہو. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ شب برد کی فاتحہ پر ایک بڑھیا نے کئی پھلجھڑیاں رکھ دی تھیں اور کہا تھا کہ ان کو آتش بازی کا بڑا شوق تھا. خود کہو کہ عقیدے کی خرابی ہے یا نہیں. یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت اس کی روح آتی ہے، چنانچہ لوبان وغیرہ خوشبو سلگانے کا یہی منشا ہے. وہ سب کا یہ خیال نہ ہو. پھر جمعرات کی قید اپنی طرف سے لگا دی. جب شریعت سے سب دن برابر ہیں تو خاص جمعرات ہی کو فاتحہ کا دن سمجھنا شرعی حکم کو بدلنا ہے یا نہیں؟ پھر اس قید سے ایک یہ بھی خرابی پیدا ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مردوں کی روحیں جمعرات کو اپنے اپنے گھر آتی ہیں، اگر کچھ ثواب مل گیا تو خیر، نہیں تو خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں. یہ محض خیال ہے اور بغیر دلیل ایسا عقیدہ رکھنا گناہ ہے. اسی طرح کوئی تاریخ مقرر کرنا اور سمجھنا کہ اس تاریخ میں زیادہ ثواب ملے گا محض گناہ کا عقیدہ ہے. اکثر عوام کی عادت ہے کہ بہت کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا کسی طبق میں یا خوان میں رکھ کر اس کو سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں. اس میں ان خرابیوں کے علاوہ ایک یہ بات پوچھنا ہے کہ فقط اتنے ہی کھانے کا ثواب بخشنا ہے یا سارے کھانے کا؟ فقط اتنے ہی کھانے کا ثواب بخشنا تو یقیناً منظور نہیں، پس ضروری یہی کہو گی کہ سب کا ثواب پہنچانا منظور ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ پھر فقط اتنے پر فاتحہ کیوں دلایا؟ اس سے تو تمہارے قاعدے کے موافق صرف اس طبق کا ثواب پہنچنا چاہیے، باقی تمام کھانا ضائع گیا اور فضول رہا. اگر یوں کہو کہ اس کے سامنے رکھنا کچھ ضروری نہیں، صرف نیت کافی ہے، تو پھر اس طبق کے رکھنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اس میں بھی نیت کافی تھی. یہ تو توبہ توبہ حق تعالیٰ کو نمونہ دکھلانا ہے کہ دیکھیے اس قسم کا کھانا دیگ میں ہے، اس سے اس کا ثواب بخش دیجیے گا. نعوذ باللہ من ذلک. مظاہر حق شرح مشکات شریف سے کتاب الصوم یعنی روزے سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیره ثم یصوم لرؤية رمضان فإن غم علیه عد 30 یوما ثم صام. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے دنوں کو اس قدر احتیاط سے شمار کرتے تھے کہ اور کسی مہینے پر اتنی توجہ نہیں فرماتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے. اگر 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود ہوتا اور چاند دیکھنا ثابت نہ ہوتا تو 30 دن پورے کرنے کے بعد روزہ شروع کرتے تھے. رمضان مبارک کے لیے یہ اہتمام اس لیے تھا کہ بعض اوقات رمضان کا چاند ابر کی وجہ سے نظر نہیں آتا، کسی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو شعبان کے دنوں کی تعداد گننے سے رمضان کا جو ہے وہ معتعین ہو جاتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فان السحور برکۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. برکت سے مراد یہ ہے کہ سحری کا کھانا چونکہ دراصل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے, اس لیے اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اجر عظیم حاصل ہوتا ہے بلکہ روزہ رکھنے کے لیے قوت بھی آتی ہے. وعن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے. اہل کتاب کے ہاں رات میں سو رہنے کے بعد کھانا حرام تھا, اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی ابتدائے اسلام میں یہی طریقہ تھا مگر بعد میں مباح ہو گیا, لہذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے. وعن سهل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير اجل الفطر. حضرت سهل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی کے ساتھ رہیں گے. غروب آفتاب کے بعد جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنے سے اہل کتاب کی مخالفت بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ افطار میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے اور کرتے ہیں جبکہ ستارے خوب اچھی طرح نکل نہیں آتے. مسلمانوں میں بھی اہل بدعت اور روافض وغیرہ کے ہاں یہی اسی پر عمل ہے کہ وہ افطار میں بلا وجہ دیر کرتے ہیں اور بہت دیر تک اندھیرا پھیل جائے جب افطار کرتے ہیں, تو اس سے ان کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ افطار میں جلدی کیا کریں, اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے, افطار کا وقت ہونے کا یقین ہو جائے, اس کے بعد دیر نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ جلدی میں پہلے ہی افطار کر لے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اچھی طرح یقین ہو گیا. آج کل تو گھڑیاں ہیں اور نقشے میں اوقات ہوتے ہیں, اپنی گھڑیوں کو بالکل صحیح رکھیں اور تھوڑی سی احتیاط کر لیں, جیسے ایک منٹ کے قریب احتیاط کر لیں, اور اس کے بعد پھر دیر نہ کریں روزہ کھولنے میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر روزہ رکھنا یعنی مسلسل روزہ رکھنا, کئی روز تک مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا, تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود روزے پر روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون شخص میری طرح ہے, میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا پروردگار کھلاتا ہے اور میری پیاس بجھاتا ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو علماء فقہا سے بزرگوں سے پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ بہت سے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور رحمت کے پیش نظر یہ حکم فرمایا کہ مسلسل روزے نہ رکھے جائیں کہ اس سے قوا کے اندر ضعف پیدا ہو جائے. عید سے متعلق میں نے گزشتہ روز عرض کر دیا تھا کہ اب رمضان تو گویا جانے ہی والا ہے, چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, آج 27 روزہ ہے, تین دن بہت سے بہت تین روزے رہ گئے ہیں یا دو روزے اس کے علاوہ, تو اب ان ساعتوں کو بھی ہم خوب قدر کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ نہ تو زمان کے پابند ہیں نہ مکان کے پابند ہیں, اب ایک شب قدر کی رات کا امکان اور رہ گیا ہے, شب قدر کا امکان, تو ہم اب ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں تو ہر لمحے کی ہم قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے پابند نہیں ہے کہ وہ کس وقت دے سکتے ہیں اور کس وقت نہیں دے سکتے. ان کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں اور واہ ہوئے ہوئے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے کی آخری ساعت تک رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خزانے اللہ تعالیٰ کے لٹائے جا رہے ہیں، لامحدود خزانے ہیں. اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں اور خصوصاً اپنی زبان کی بہت حفاظت کریں کہ اس سے فضول گوئی نہ ہو، اور خصوصاً روزے کے اندر جو ہے وہ خاموشی کو اختیار کیا جائے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ایسے چپ ہو کے بیٹھ گئے کہ دوسروں کو اذیت ہو. بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی فضول بات، کوئی ایسی بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اور کوئی جھوٹ بات اور خصوصاً غیبت نہ نکلنے پائے. تھوڑا سا ہم سبق کر لیں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ نور اپنے دل میں پا جائیں گے. اور جس بھی گناہ کا تقاضا ہو، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس درجے کا تقاضا ہوتا ہے گناہ کا، اس کو دبانے سے اتنا ہی درجے کا نور پیدا ہوتا ہے. تو لہذا جو آدمی غیبت سے اپنی زبان کو روکے گا، اگر یہ تقاضا ہو، دل چاہے گا لیکن غیبت سے اپنی زبان کو روکے گا، تو انشاءاللہ اس ضبط کو، یہ پورے کا پورا ضبط کرنا، یہ نور بن جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے زبان کو بے احتیاطی سے استعمال کیا تو غیبت ہو گئی اس سے، یا اور کوئی گناہ ہو گیا، فحش کلامی ہو گئی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی اس کلام سے، تو گویا ہم نے اپنے روزے کو پھاڑ ڈالا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اس روزے میں نقصان آ جاتا ہے. اور ہم نے سنا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہ غیبت وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ہماری مغتوب کو پہنچا دی جاتی ہیں، جس کی غیبت کی گئی ہے ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی قیامت کے دن. تو یہ ذرا سا زبان ہلانا ہمارا کتنا خطرناک ہے. زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں. اور فرمایا کہ جو آدمی جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو پھر مغتوب کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے بندوں کے اکرام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، مخلوق کے خلاف ہے، مخلوق کے ادب کے خلاف ہے یہ چیز. اور ایک حدیث پاک میں یہ روایت ہے کہ جہاں کہیں غیبت ہو رہی ہو اور کسی نے اس کا دفاع کیا، کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کیا کہ نہیں بھائی وہ ایسے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں جہان میں اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور جس نے اس کا دفاع نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، لہذا اب تک جو ہم سے غفلت ہو گئی ہو اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور ہماری غیبت کی مکتوب کو خبر ہو گئی ہو کہ انہوں نے ہماری غیبت کی ہے تو اس سے بھی معافی کرانا لازم ہے، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ ابھی دنیا ہی کے اندر ہم اپنی معافی تلاشی کر لیں اور گناہوں سے ہم پاک و صاف ہو جائیں، ورنہ قیامت کے دن اگر اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ہم نے غیبت کی اور غیبت کرنے جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر ہو گئی، تو پھر یہ قیامت کے دن یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ہماری نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دنیا ہی کے اندر اپنی فائل کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس کو خبر نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کر کے معافی مانگے، اور کچھ پڑھ کر مثلاً 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان لوگوں کو بخش دیں جن کی غیبت کی ہے، اور قیامت کے دن اللہ یہ دعا کر لیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے معافی نہ فرمائیے گا اور اس کے اجر و ثواب ان کو دے کر میرا راضی نامہ کرا دیجیے گا. تو اس طرح سے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، اور فضول گوئی سے، فضول کاموں سے، یہ موبائل میں گیم کھیلنے سے، ان چیزوں سے ہم خوب بچیں. اور بتا دیا گیا تھا پہلے بھی کہ اگر کوئی کام نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو تو انسان سو ہی جائے. روزے کے اندر سونے میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب روزے دار کو ملتا ہے، اور اس کا سونا ویسے بھی عبادت ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، اور اس نیت سے اگر سو جائے کہ میں گناہ سے محفوظ رہوں گا تو یہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اب جو 29ویں جب آئے گی تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اہتمام کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تھوڑی دیر کو جاگ لیں اور باقی وقت اگر سو بھی جائیں تو انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیں گے۔ اور پھر آخر رات عید کی جو لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، عید الفطر کی رات، رمضان کے چاند نظر آتے ہی جو رات ہوتی ہے، شوال کا چاند نظر آتے ہی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ تو اس رات بھی عبادت کرنا سنت ہے کیونکہ یہ بدلے کی رات ہے، تو اس وقت بھی جو ہے بندہ عبادت میں مشغول ہو تو خدا تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا بدلہ بڑھا کر بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر عید کے دن کی جو رسومات ہم نے پڑھی بھی ہیں کچھ تھوڑی سی، تو ان سے خوب اجتناب کریں کہ خصوصاً جو کپڑے بنائے جاتے ہیں اس میں نیت دکھلاوے کی نہ ہو، فخر اور نمائش کی نہ ہو، اور اسی طرح جو بعض گھروں کے اندر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ عید کے دن سیویاں ہی بنائی جاتی ہیں، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ کسی قسم کا بھی میٹھی چیز سے افطار کر کے عیدگاہ کو جا سکتے ہیں، اور اس میں سنت اور مستحب یہی ہے کہ کھجور یا چھوارے وغیرہ سے افطار کریں صبح کو، اور عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ عیدگاہ کو مردوں مرد جب عیدگاہ کو جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، اور عیدگاہ جلدی جانا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے، اور جس طرح جمعے کا اہتمام کرتے ہیں غسل و اچھے کپڑے اور خوشبو لگانا، یہ عید کے لیے بھی یہ باتیں سنت ہیں، اپنے بالوں کی صفائی وغیرہ اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو مزین کرنا، یہ سب چیزیں عید کی سنتوں میں شامل ہیں۔ اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کچھ عیدی نقدی دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور عید کی مبارکباد دینا بھی جائز ہے، لیکن یہ معانقہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے، گلے ملنا عید کے دن یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ اس دن صرف مصافحہ سلام کر لے اور مصافحہ کر لے، لیکن اگر گھر آنے کے بعد، عیدگاہ میں تو بالکل مکروہ لکھا ہے اس کو، عیدگاہ میں لوگ نماز سے فارغ ہو کے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، اور گھر کے اندر آ کے اگر کوئی خوشی میں گلے لگا لے تو اس کو منع نہ کریں، اس میں حرج نہیں ہے اور اس میں اتنی شدت نہیں ہے، لیکن عیدگاہ میں تو مت ملنا بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس سے اعتراض کیا جائے، اور باقی اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے ملیں، کھائیں پئیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں مباح تفریح کرنا جو جائز ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ سب اس ان دنوں کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری پوری سنت و شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کا دن ہمارے لیے واقعتاً خوشی کا دن بنا دے، کہ یہ دن در حقیقت جب انعام ملتا ہے تو یہ انعام سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ ہمارے روزوں کی، ہم کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی اور تراویح پڑھنے کی توفیق دی، رات میں قیام کی، اور کلام اللہ شریف اور ذکر اللہ، اور جو کچھ ہم نے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے احترام میں اور اس مہینے کے واسطے سے اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب پورا پورا عطا فرما دیں، اور کمی کوتاہیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہ فرمائیں اور پورے کا پورا دے دیں۔ تو یہ سب اس بات کی خوشی ہے عید کے دن، اور کیا خوشی ہے؟ ہمارے یہاں خوشی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان چونکہ آزاد ہو گیا، لہذا اب جو پابندیاں ہم پر تھیں رمضان کے مہینے میں، تو وہ سب کی سب اب گویا کھل گئی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو شرعی حدود کا ہر صورت میں پابند رکھنا چاہیے، ہر وقت پابند رکھنا چاہیے، گناہوں سے ہر وقت بچنا چاہیے، تو کپڑوں میں نمود و نمائش اور اس قسم کی خرافات سے خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.